بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جوانی میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال تو کرنا ہے، لیکن دیر سویر کر لیں گے اور پھر اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بھی کچھ لوگوں پر نظر پڑتی ہے، ابو پر، ماموں پر، چچا پر، پڑوسی، رشتے دار، تو نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی بھی کوئی خاص ایسی دینی نہیں تھی، مگر ماشاءاللہ بڑھاپے میں دیکھو پورے دیندار ہو گئے، اب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو امید یہی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ایسا کچھ کر لیں گے، تو کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے. تو اس میں دو غلطیاں ہیں. پہلی غلطی تو یہ ہے کہ یہ تو اتنا جیے، یہ جو بوڑھے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی زندگی تو اتنی رہی، کیا پتا کہ ہمیں اتنی زندگی ملنے والی ہے یا نہیں. تو یہاں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگی اچھے کاموں میں جوانی سے گزری ہے، ماشاءاللہ یہ بوڑھے لوگ جو ہیں جوانی سے. مگر اگر ہمارے علم میں ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کی جوانی بری تھی اور بڑھاپا اچھا ہو گیا، تو اسے دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہم بڑھاپے کو دیکھے ہی نہیں. یہ تو خوش نصیب ہیں کہ جوانی میں بری زندگی تھی، ادھیڑ عمر میں بری زندگی تھی، مگر اللہ نے زندہ رکھا اور اب سب گناہوں سے توبہ کر لی اور چلے گئے جنت میں انشاءاللہ. تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوگا، ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہماری بھی اتنی طویل عمر ہونے والی ہے، اللہ کرے گی ہو، تو ایک شخص جو جوانی ہی سے اللہ کا ہو کر موت تک زندگی گزارتا ہے، یعنی جوانی بھی اللہ کی اور بڑھاپا بھی اللہ کا، اس کے مرتبے میں اور اس شخص کے مرتبے میں جس کی جوانی تو خواہشات کے لیے تھی مگر بڑھاپا اللہ کے لیے تھا، زمین آسمان کا فرق ہوگا، زمین آسمان کا فرق. اس لیے کہ جتنا مجاہدہ اور جتنی قربانی ہوگی اس پر ترقی مرتب ہوتی ہے. اور سب سے بڑا مجاہدہ اور سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. اب اللہ کی نافرمانی سے بچانا جوانی میں جتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا بڑھاپے میں نہیں، بلکہ بڑھاپے میں جتنا مشکل ہوتا ہے اس سے ہزار گنا زیادہ جوانی میں. تو جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بہت زبردست مجاہدہ ہوتا ہے، اور اسی مجاہدے سے ہی ترقی ہوتی ہے. العطایا القدر بلایا، جیسی قربانی ویسی اللہ کی طرف سے عطا. تو نگاہ کی حفاظت جوانی میں جتنی مشکل ہے اتنی بڑھاپے میں نہیں، زنا سے بچنا جوانی میں جتنا مشکل اتنا بڑھاپے میں نہیں. تو اس لیے میری نوجوان دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی جوانی کی قدر کر لیں، اور یہی بات آپ اپنے دوسرے نوجوان ساتھیوں کو بھی سکھائیں. دیکھو یہاں بہت سے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جنہوں نے جوانی ہی سے اپنے آپ کو دن میں ڈال دیا، دن میں ڈالا. اب معاصی سے بھی بچو، گناہوں سے بھی بچو. بہت سے ایسے یہاں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے جوانی ہی سے اپنے آپ کو تبلیغ جماعت سے وابستہ کر لیا، وہ علم کی طرف نہیں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو کالج میں ڈالا، یونیورسٹی میں ڈالا، یا فیکٹری میں چلے گئے، یا دنیاوی مشغلے میں چلے گئے، مگر جوانی ہی میں جماعت میں لگ گئے. تو ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ کی جوانی اب دین کے گناہوں سے بچو. میں بار بار ایک سبق دہراتا ہوں، گناہوں سے بچو. گناہ سے بچنے کا جو مجاہدہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں. ایک شخص جو ہے، ایک شخص وہ رات کو ونٹر کے ایام میں 8 بجے سو گیا اور فجر 7:30 بجے ہے, اب اس کے لیے اٹھنا کیا مشکل ہے؟ اگر 8 بجے وہ سو جائے تو جگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, وہ 8 گھنٹے کی نیند ختم ہونے پر اٹھنا ہی پڑے گا, آنکھ کھل گئی. اور نیک طبیعت کا ہے تو شیطان نے ورگرایا بھی نہیں اور یوں بستر میں سے نکل آیا, اور بستر میں سے نکل کر کے آ گیا مسجد میں اور نماز پڑھ لی باہر, برف باری سردی کچھ نہیں تھا, بہت اچھا موسم تھا, اور آ کر کے پڑ گیا. کوئی مجاہدہ اس نے محسوس نہیں کیا, تھوڑا نیند سے اٹھ کر گئے. مگر ہر عمل میں مجاہدہ تو ہے نا, لقمہ کھانے میں مجاہدہ تو ہے. یہ مجاہدہ کہ یعنی بہت ہلکا پھلکا, مگر یہ مجاہدہ کون سا تھا؟ گناہ سے بچنے کا مجاہدہ تھا, گناہ سے بچنے کا مجاہدہ ہے کہ نیند سے اٹھا, بستر سے نکلا, مسجد میں آیا, فجر کی نماز پڑھ لی اور چلا گیا, گناہ سے بچنے کا مجاہدہ. اور دوسرا شخص سعودی عرب میں جون جولائی کی گرمی میں نفل روزہ رکھتا ہے, اور نفل روزہ رکھتا ہے, اور پھر وہ چونکہ انڈیا پاکستان سے وہاں کام کرنے کے لیے آیا ہے تو باہر کھلے میدان میں بلڈنگ ورک میں کام کرتا ہے. مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا مجاہدہ ہے. مگر یہ جو مجاہدہ اس نے کیا فجر کی نماز پڑھنے کا, یعنی گناہ سے بچنے کا, یہ مجاہدہ اس مجاہدہ سے بہت بڑا ہوا ہے. یہ ذہن میں ڈالو, آپ اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو حرام سے بچو, اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. یہ جتنی بھی محنتیں دنیا میں ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ کہ ہم اللہ کو پالیں, اللہ کو اپنا بنا لیں, اللہ ایسا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے. اگر ایک شخص عالم نہیں بنا, تبلیغ میں بھی نہیں گیا, خانقاہ میں بھی نہیں گیا, مگر اللہ نے اسے توفیق دی اور اس نے ایسی زندگی گزاری کہ اللہ یہ کہہ دے کہ تو میرا ہے, یہ کامیاب ہو گئے, یہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ ہمارا ہو جائے, ہم اللہ کے بن جائے, اللہ ہمیں کہہ دے کہ یہ میرا ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے بولو بھائی جی؟ کون سا مجاہدہ؟ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ. اصل میں اس کو مجاہدے کو ہی ہم غلط سمجھے ہیں. اعلیٰ درجے کا مجاہدہ, پہلے نمبر کا مجاہدہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی بچو, گناہ صغیرہ سے بھی بچو. اور باقی دوسرے جتنے مجاہدے ہم کرتے ہیں وہ اپنے اندر اس مجاہدے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے. علماء لکھتے ہیں کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ہجرت ظاہرہ اور ایک ہے ہجرت باطنہ. ہجرت ظاہرہ اور ہجرت باطنہ. ہجرت ظاہرہ کیا ہے؟ کہ ایسی جگہ سے جس جگہ میں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے, ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہے. جیسے مکہ مکرمہ سے حبشہ چلے گئے, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے, دار الفساد سے دار الامن میں چلے جانا, دار الکفر سے دار الاسلام میں چلے جانا, یہ ہجرت ظاہرہ. اور ہجرت باطنہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا, یہ ہجرت باطنہ. ان دونوں ہجرتوں میں کون سی ہجرت اللہ کی نظر میں بڑی ہے؟ یہ ہجرت باطنہ. ہجرت باطنہ یعنی گناہ کو چھوڑنا. اب اس ہجرت میں کتنی محنت ہوتی ہے, وطن چھوڑو, ماں باپ چھوڑو, اولاد چھوڑو, اہل و عیال کو چھوڑو, سفر کر کے جاؤ پتہ نہیں کہاں تک, دوسرے ملک میں جا کر بسو. نہیں, اس سے اعلیٰ درجے کی ہجرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت ظاہرہ اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ ہجرت باطنہ نہیں ہو رہی ہے. تو ہجرت باطنہ کرانے کے لیے, گناہوں سے دور رکھنے کے لیے کہا گیا مکہ مکرمہ سے حبشہ چلے جاؤ, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے جاؤ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے, وہ مہاجر دوسرے نمبر کا جو وطن چھوڑے, حقیقی مہاجر اعلیٰ درجے کا مہاجر وہ ہے, من ہجر الخطایا والذنوب, جو خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے, یہ اصل مہاجر ہے. اور حقیقی مجاہد کون ہے؟ کتنا مشکل, میدان میں اترو, تلوار ہاتھ میں لو, رائفل ہاتھ میں لو, کلاشنیکوف ہاتھ میں لو, کتنا مشکل کام ہے, اپنی جان دو, جان کو خطرے میں ڈالو, یہ مجاہد. تاکہ یہ سیکنڈ درجے کا مجاہد ہے. اعلیٰ درجے کا مجاہد کون ہے؟ من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, جو اپنے نفس سے مجاہدہ کر کے اسے اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اللہ کی فرما برداری کروائے. اس پہ آ جاؤ میرے بھائیو. اصل یہ ہے, یہ اصل مجاہدہ یہ ہے. دعوت و تبلیغ میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر کے فکر آخرت پیدا ہو, اور فکر آخرت کے نتیجے میں ہم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنے والے بن جائیں. خانقاہوں میں کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر اللہ فکر آخرت پیدا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہم بن جائیں, اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے والے بن جائیں. مدرسوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو, پتہ چلے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, اور ہم ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں جس سے اللہ راضی ہو, ان سے بچنے والے بن جائیں جس سے اللہ ناراض ہو. یہ جو ہماری زندگیاں ہیں کہ راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی, ایسی دینداری سے تو شیطان بہت خوش. یہ ہماری جو دینداری ہے اس سے شیطان کو تکلیف نہیں پہنچتی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے پر ایمان نہیں رکھتے, یعنی کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ حصے پر عمل نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے. حرام سے بچو, ناجائز کاموں سے بچو, فرائض کا اہتمام کرو, واجبات کا اہتمام کرو. اس کو میرے بھائیو زندگی کا گول بناؤ. میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی محتاج ہوں, میرا نفس بھی ان باتوں کا محتاج ہے, اور ہم سبھی محتاج ہیں. ایسے گناہوں کی دلدل میں رہتے ہیں, گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں, اس لیے یہ اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. تو نوجوانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ خوب اس پہ جمو, اور کچھ اطاعتیں اور کچھ فرما برداریاں اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو زندگی میں آ جائیں تو پھر پورا دین زندگی میں آ جاتا ہے. اور یہ باتیں جو ہے وہ مشائخ اپنے اپنے تجربے سے کہتے ہیں, اللہ تعالی شانہ ان کی باطن کی نگاہوں کو کھولتے ہیں, ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالی شانہ نے یہ بات کھولی کہ جس کی زندگی میں 6 اعمال آ جائیں, 6 صفات آ جائیں, تو اس کی زندگی میں پورا دین آسانی سے آ جائے گا. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریک میں اس پر محنت کراتے ہیں کہ بھائی 6 نمبر جس کو کہتے ہیں, یہ 6 صفات ہیں جو صحابہ میں تھی, جو جس کی قرآن تلقین کرتا ہے, حدیثوں میں اس کی تلقین آتی ہے. یہ 6 اعمال اگر کسی کی زندگی, یعنی اس میں محنت کرو کہ 6 اعمال زندگی میں آ جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے جو اس کے تقاضے ہیں, پھر نماز ہے, پھر علم و ذکر ہے, نماز جیسی ہونی چاہیے, اقامت صلات نماز کو قائم کرنا, پھر علم ہے, علم آ جائے اور ذکر بھی ساتھ میں آ جائے, اکرام مسلم, ایک مسلمان کا ہما وجوہ چاروں ڈائریکشن سے پورے طور پر جو اکرام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے یوں مسکرا کر کے کسی کو مل لیا یہ اکرام ہو گیا, یا اپنوں کو تو اکرام کیا پرایوں کا نہیں, نہیں, ہما وجوہ جن جو شریعت کا تقاضا ہے اس کے مطابق اس کا اکرام کرنا. اور اخلاص, یہ بہت بہت بھاری بہت اونچی چیز ہے کہ اخلاص, اس لیے کہ مشائخ, بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے ولایت کے مقامات حاصل کی, انہوں نے یہ کہا کہ آخر ما یخرج من قلب السالک کے حب الجاہ, سب سے آخری چیز جو انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ شہرت کی محبت, وہ جو کچھ بھی کرے گا شہرت کی محبت کے لیے کرے گا سب سے آخر میں, تو اخلاص. اور اخلاص کے بعد یہ کہ دین سیکھنے کے لیے, دوسروں کو دین سکھانے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا, بستی کے لیے بھی وقت کو فارغ کرنا, دوسرے ملکوں میں اگر جا سکے تو بہت اچھا ہے, تبلیغی تحریک میں بھی اور اس کے علاوہ اور طریقے سے بھی, بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو. یہ 6 اعمال ایسے ہیں کہ ان میں اگر کوئی منہمک ہوگا تو پورا دن اس کی زندگی میں آ جائے گا. تو کچھ اعمال ایسے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنہ. صدق سچائی, سچ بولنا, یہ انسان کو البیر تک لے جاتا ہے, البیر نیکی کو کہتے ہیں, تو سچائی البیر تک لے جاتا ہے اور البیر جنت تک پہنچاتی ہے. اب البیر کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. یہ ہے بر, یعنی ایک عمل ایسا ہے سچ بولنا
اگر اس پر کوئی محنت کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. حجاج ابن یوسف کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ ربعی ابن حراش رحمہ اللہ تعالی بڑے عالم گزرے ہیں, ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور ان کے دو بچوں نے حکومت کی نافرمانی کی ہے, بغاوت کی ہے, اور بھاگ کر کے اپنے باپ کے گھر میں گھس گئے ہیں چپکے سے. ایسا پتا چلا ہے کہ باپ کے گھر میں ہے, اور یہ جھوٹ نہیں بولتے, ایسا بھی ہے. تو کیا دونوں کی آزمائش بھی کر لیتے ہیں, اندر اگر ہے تو بھی پتا چل جائے گا, یہ سچ بولتے ہیں یہ بھی پتا چل جائے گا. اور حجاج نے بھیجا پولیس کو کہ جاؤ اور اس کے باپ کو جا کر کے پوچھے کہ تمہارے دونوں بیٹوں کی کیا خبر ہے. تو پوچھا کہ بھائی تمہارے دونوں بیٹوں کی, اب حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے, اس کی تلوار کی زد سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا. تو حجاج ابن یوسف اگر اس کی نافرمانی کرنے والے دو بیٹوں کے بارے میں پوچھے تو باپ کو کیا یقین ہے کہ دونوں بیٹے جان سے ہاتھ دھو لیں گے. تو کہا کہ تمہارے دونوں بیٹوں کی کیا خبر ہے. تو ربیع ابن حراش رحمہ اللہ تعالی نے بلا جھجک کے یہ کہا کہ وہ دونوں گھر میں ہیں, واللہ المستعان. کہا کہ بس اللہ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں, اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے, دونوں بیٹے گھر میں ہیں. سچ زبان. تو کہا کہ حجاج ابن یوسف کو اتنا تعجب ہوا ان کے اس عمل پر, اس سچائی کے اوپر. اور پھر ہر نیک عمل کا اثر ہوتا ہے, اللہ کی نصرت آتی ہے. تو حجاج ابن یوسف جیسا آدمی جس کی تلوار کی زد میں ایک لاکھ انسان آئے تھے, ایک لاکھ انسان اس کی تلوار کی زد میں آئے تھے, اور جب کسی کی گرفتاری کا وہ اعلان کرتا تھا تو جو دستہ ہوتا تھا جسے وہ روانہ کرتا تھا, اس میں جو پولیس افسر ہوتا تھا اسے اور اس دستے کو بلاتا تھا, اور ایسے چار جانو ہو کر بیٹھ جاتا تھا, تلوار سوت کر ننگی اپنی گود میں رکھ دیتا تھا, اور یہ کہتا تھا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک کہ اس کو میرے سامنے پیش نہ کیا جائے اس وقت تک نہ ایک لقمہ کھانا کھاؤں گا نہ ایک قطرہ پانی پیوں گا. یعنی ان کو وارننگ ہو جاتی تھی کہ اب جو ہے ایک حد ہوتی ہے بھوکا رہنے کی اور پیاسا رہنے کی, اس لیے جلدی سے جلدی اسے تلاش کر کے لاؤ. تلوار ننگی کر کے بیٹھ جاتا تھا, اور جو بھی پکڑا جائے بس اسے قلب. تو یقین تھا کہ دونوں بیٹے مر جائیں گے. بیٹے مر جائے کوئی حرج نہیں, مگر زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. یہ تو اس کا اثر ہوا, اثر یہ ہوا کہ تعجب بہت, اور اس نے کہا کہ جا میں نے تیرے دونوں بیٹے تجھے بخش دیے, میں نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا دونوں کو. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ سچائی پورے دین کی طرح, یعنی صرف سچائی, صرف سچائی زندگی میں آ جائے تو کیا ہوگا, پورا دن زندگی میں آ جائے. دیکھو یہ ایک عمل بتایا. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کامل مومن نہ بن جاؤ, یعنی پورا دن تمہاری زندگی میں نہ آ جائے. پورا دن آئے گا تو ڈائریکٹ جنت میں, اور پورا دن نہیں ہوگا تو جہنم میں جا کر جنت میں, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, ہو سکتا ہے جہنم میں جانا پڑے. تو ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے پورے دن کا زندگی میں آنا ضروری ہے, اور تمہاری زندگی میں پورا دین نہیں آ سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. یعنی ایک دوسرے سے مسلمانوں کا محبت کرنا, اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی وجہ سے پورا دین زندگی میں آ جاتا ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت کیسے آئے گی, اولا ادلکم علی شیئن اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تم اسے کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جائے. ضرور بتائیے. افشو السلام بینکم, یعنی سلام کرنا, بہت کثرت سے سلام کرنا, اس سے پورا دن زندگی میں آئے گا. سلام کرو گے تو آپس کی محبت آئے گی, آپس کی محبت ہوگی تو پورا دن زندگی میں آئے گا, جس کی وجہ سے سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کبھی کبھی ایک عمل ایسا بتلایا گیا جس سے پورا دن زندگی میں آ سکتا ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ دو عمل بتلائے, کبھی تین عمل. بزرگوں کے کلام میں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں, اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں ڈالتے ہیں, زمانے اور حالات کو سامنے رکھ کر, زمانے اور حالات کے تقاضے کے مطابق. یہ بزرگان دین اور جو علماء ہوتے ہیں, یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو وحی اترتی تھی, اسی طرح ان کے قلوب پر الہام ہوتا ہے, اور یہ بھی ایسی باتیں بتلاتے ہیں. تو جس طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جو پورے دین کو زندگی میں لاتے ہیں, تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو پورے دین کو زندگی سے نکال دیتے ہیں, پورے دین کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایاک والحسد, حسد سے بچو, ایک چیز کتنی خطرناک. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے.
بہت خطرناک, بہت خطرناک. ایک عمل ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا, اس سے بچو.
تو نوجوانوں کے لیے شہوت اور غصہ, یہ دونوں چیزیں دین کی طرف آنے میں رکاوٹ.
غصہ, غصہ, ایگو, تکبر, میں ہی سب سے بڑا رہا ہوں, میری بات فائنل, یہ جو ایگو, یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. اور اس کے ساتھ شہوت, شہوت کپڑے کی, شہوت یہ بھی شہوت آ جاتی ہے کپڑے کی, کہ میں ایسا لگوں, خوبصورتی حسن کی شہوت, لڑکیوں کی شہوت اور لڑکیوں کو لڑکوں کی شہوت. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. اسی جوانی دیوانی, الشباب شعبت من الجنون, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا, بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا, بڑا میں رہوں بے بڑا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصے ہو جاتا ہے, تکبر, ایگو, بڑائی, میرے جیسا کوئی نہ رہے. اپنے ساتھیوں سے بھی لڑتا ہے, ماں باپ سے بھی لڑتا ہے, بھائی بہنوں سے بھی لڑتا ہے, ہر جگہ جہاں دیکھو بس ادم مچاتا ہے, لڑائی جھگڑا. یہ اور دوسرا, دوسرا شہوت, 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 یہ دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے تباہ ہو جاتے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے ان اعمال کا بھی پوچھا کرتے تھے جو بہت جلدی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں, اور ان اعمال کا بھی پوچھا کرتے تھے جو بہت جلدی گراتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا ارشاد فرمایا, ایل اعمال احب الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں. دوسری مرتبہ آئے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور پوچھتے ہیں کہ ایو الذنب اعظم عند اللہ تعالی, کون سے گناہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہیں. تو ہمیں بھی میرے بھائیو یہ سوال پوچھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے پاس لے آتے ہیں اور جن کی وجہ سے پورا دین زندگی میں آ جاتا ہے. کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت برے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے دور لے جاتے ہیں, دین سے دور لے جاتے ہیں, اچھے اعمال سے دور لے جاتے ہیں. ایک عمل جو ہے وہ دوسرے عمل کی طرف لاتا ہے اور ایک عمل دوسرے عمل سے دور لے جاتا ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو یہ نوجوانوں کی خدمت میں اور نوجوانوں کے ساتھ پھر بوڑھوں کی خدمت میں بھی, یہ دونوں چیزیں جو ہے غصہ, غصہ اور شہوت پرستی, ان دونوں سے بچا جائے. اگر دیکھیں گے آپ تو جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہے. شہوت جو ہے وہ جا با ہے اور غصہ جو ہے وہ جا ہے, یہی دو بیماریاں ہیں. گناہ جا ہی ہوتے ہیں یا گناہ با ہی ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہو گئی تھی, وہ با ہی تھی, اس کا تعلق کھانے پینے سے تھا. اور شیطان سے جو غلطی ہو گئی تھی وہ جا ہی تھی, اس کا تعلق بڑائی سے تھا. سمجھ میں آ گیا, دونوں سے غلطی ہو گئی, ادھر بھی غلطی ادھر بھی, ایک باہی تھی ایک جاہی تھی, مگر جو باہی غلطی میں مبتلا ہوا اس نے کیا کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن, اے اللہ معاف کر دیجیے. اور جو جاہی گناہ میں مبتلا تھا اس نے کیا کیا, جسٹیفائی کیا, انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من تین. تو جاہی مرض جو ہے وہ باہی مرض سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. باہی مرض میں جو ہوتا ہے, باہی گناہ میں, وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. زنا کرنے والا کبھی بھی اندر سے اچھا محسوس نہیں کرے گا, وہ گنہگار سمجھے گا. شراب پینے والا اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا, دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے گا کہ ارے یہ مجھ سے بہت اچھا ہے, یہ شراب نہیں پیتا میں شراب پیتا ہوں. اور جاہی گناہ میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, بہت کچھ سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتا ہے, اچھا سمجھتا ہے, عمدہ سمجھتا ہے, طیب سمجھتا ہے, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. جاہی اور باہی, یہ جاہ اور باہ, یہی تو دو چیزیں ہیں. اور ادھر جو ہے شہوت پرستی, یہ باہ کی اصل جڑ ہے اور ادھر غصہ جو ہے یہ جاہ کی اصل جڑ ہے. یہ دونوں چیزیں ان 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 دونوں چیزوں کو گرفت میں لانا چاہیے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس کی مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے. اور پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جاہ اور باہ جو ہے, جاہ اور باہ, اس سے نجات پانے کے لیے اللہ اللہ کرنا پڑے گا اور آہ آہ کرنا پڑے گا. تو آہ آہ سے یعنی رونا دھونا پڑے گا اللہ کے سامنے, اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجیے, اے اللہ آپ اس بیماری سے بچا لیجیے, اے اللہ آپ اس بیماری سے, آہ آہ کرنا پڑے گا, اے اللہ آپ بچا لیجیے, اے اللہ آپ بچا لیجیے, آہ آہ رو دو, تہجد میں اٹھ کے رو, نمازوں کے بعد رو, تلاوت کے بعد رو, اللہ سے مانگو کہ تو. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں آپ کو گناہوں سے نجات کا بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھو میں نے کہا نا کہ بزرگوں کے سینوں پر ایسی ایسی بات اللہ القا فرماتے ہیں, ایسی ایسی بات. اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا, کہ کسی اللہ والے, کسی بزرگ, کسی اچھے عالم, خدا ترس عالم کی صحبت میں چند لمحات کے لیے بیٹھنا, یہ سو سال کی اطاعت والی بغیر ریا کے, سو سال کی بغیر ریا کے, بغیر ریا کے سو سال کی اطاعت اور فرما برداری سے بہتر ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ذہین تھے, انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی بات, دو چار لمحے ادھر بیٹھ گئے اور سو سال تک ایک شخص بغیر ریا کے اطاعت میں لگا رہے اور وہ اس سے زیادہ قیمتی. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو خواجہ صاحب یہ سمجھو کہ شاعر نے غلطی کی ہے, شعر یوں ہونا چاہیے تھا کہ یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا, ایک لاکھ سال کی عبادت جو کہ ریا کے بغیر اس سے بھی. اور پھر فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی کبھی ایسا شارٹ کٹ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چند سالوں میں وہ کام کر لیتا ہے جو ایک لاکھ سال میں بھی وہ نہیں کر پائے گا. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچنے کا آپ کو آسان نسخہ بتاتا ہوں, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سے شکایت کرو. اللہ سے کہو کہ اللہ میں کیا کروں, میں کیا. آدمی جب عاجز آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, اپنے باپ کے پاس جاتا ہے, اپنے شیخ کے پاس, ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس سے اسے بہت محبت ہوتی ہے, کہتا ہے میں کیا کروں, روتا ہے میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے اتنا ہی کہو, اے اللہ میں کیا کروں, اے اللہ زنا کی عادت ہو گئی میں کیا کروں, اے اللہ غیبت کی عادت ہو گئی ہے میں کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہ کر لو, دل سے اللہ کو کہو گے اللہ میں کیا کروں, اے اللہ میں کیا کروں, اے اللہ میں کیا کروں, اے اللہ میں کیا. خود اللہ تعالی راستے بتلائے گا, اللہ خود راستے بتلائے گا. ایک عام آدمی دنیا کا, اس کے پاس آپ جا کر کے رو دھو کے میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو راستہ بتلائے گا. تو احکم الحاکمین نہیں بتلائیں گے جب آپ ان کی بارگاہ میں رو دھو کر کے. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں یہ سبق بتاتی ہے کہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک وراودت التی ہو فی بیتھا عن نفسہ, ورگلایا زلیخا نے, دروازے بند کر دیے, ایک ہی کمرے میں سات دروازے تھے, وہ ساتوں کے ساتھ دروازے لاک کر دیے تاکہ کسی بھی دروازے سے نکل نہ سکے. اور وکالت ہی تلک, کہا کہ آؤ میری طرف آؤ, تو بھی جوان میں بھی جوان, دونوں خوبصورت دونوں جوان. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے کس طرف متوجہ ہوئے, قال معاذ اللہ, اللہ کی طرف, یہ اللہ تیری پناہ. یعنی یہی انہوں نے کہا کہ اللہ تو راستہ بتا دے. یہاں سے تو زلیخا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں, اس سے کہ یہ تو میرے اوپر حاکمہ ہے, میں تو غلام ہوں. اور پھر بند کمرے میں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر الزام بھی لگا دے, اب تو بتا کہ میں کیا کروں. وہ کوئی انسانی عقل کے اعتبار سے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. معاذ اللہ, انہ ربی احسن مسوائے, اور دل ہی دل میں خیال یہ مراقبہ جمایا کہ وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا, کہاں میں کنویں میں سڑ رہا تھا اور اس میں سے نکال کر عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا. اگر میں اس خدا کی جس نے میرا اتنا زیادہ خیال رکھا نافرمانی کروں گا تو یہ ظلم ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون, اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ مراقبہ جمعہ کہ میں کامیاب نہیں ہو, کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے, اس کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے جس نے مجھے کنویں سے نکالا ہے, جو میرا محسن ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. بس وہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے مدد کی. اے اللہ میں کیا کروں, تیری پناہ تو مجھے پر, اے اللہ میں کیا کروں. تو دل میں ایک ایسا خیال آیا جو کسی کو نہیں آ سکتا, وہ یہ ہے یعنی گناہ سے بچنا چاہتا ہے, اس کے دل میں بھی خیال نہیں آ سکتا, دروازہ لاک ہو اس کی طرف کون چلے گا, مگر یہ خیال آیا کہ دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. حالانکہ پتا ہے کہ دروازہ لاک ہے, تالے لگے ہوئے ہیں, اور پہلے زمانے میں ہمارے جیسے خفیہ لاک نہیں ہوتے تھے, تالا نظر آتا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے. کمرے میں بھاگے, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر, اور پیچھے سے اس نے اتنی شہوت اس پر غالب تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پکڑ لیا, اللہ نے پکڑنے دیا قمیص پکڑنے دیا اور پھر قمیص کو پھاڑ بھی دیا. اونچی کوالٹی کا قمیص پہنا ہوگا یوسف علیہ السلام نے, عزیز مصر کے محل میں رہتے تھے تو کسی عورت کے پکڑنے کی وجہ سے پھٹنا نہیں چاہیے, مگر پھاڑا بھی اللہ ہی نے, پکڑوایا بھی اللہ نے, پھاڑا بھی اللہ نے. اس لیے کہ اللہ جانتے تھے کہ میرے جس یوسف نے میری پناہ مانگی تھی وہ آگے ایک اور مصیبت میں پھنسنے والا ہے, اور اس نے میری پناہ مانگی ہے, اس سے بچانا میری ذمہ داری ہے. اور یہ نقطہ بھی نکل سکتا ہے کہ گندا ہاتھ جب پیغمبر کے قمیص کو لگا, اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ قمیص کا وہ ٹکڑا پیغمبر کے جسم پر رہے. گندی نیت والا گندا ہاتھ جب پیغمبر کے قمیص پہ لگتا ہے وہ پاکیزہ اتنا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے قمیص کے اس حصے کو بھی پیغمبر کے جسم پر نہیں رہنے دیا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہے یا نہیں, بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. پوری دنیا گناہ سے بھاگتی ہے, اللہ تعالیٰ گناہ کو اور برائی کو پیغمبر سے دور رکھتے ہیں. خود کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. عزیز مصری کو وہی پہنچا دیا. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب اليم. عورت کا مکر, کہا کہ بھئی یہ گھس گیا اور برا ارادہ کر رہا تھا میرے ساتھ, اب اسے تو سخت سزا دینی چاہیے آپ کو یا قید میں ڈال دینا چاہیے. تو کہا کہ ہی اراودتنی عن نفسی, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے ورگلایا, میں کسی میں نہیں تھا. اب ایک کی بات دوسرے کے خلاف, ان کی مانے یا ان کی, غلام کی بات کون مانے گا, وہ تھوڑی ہی جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے خدا کا. غلام کی بات, ادھر بیوی عزیز مصر کی. تو کہا کہ وشہد شاہد من اہلہا, وہاں گہوارے میں ایک بچہ پڑا ہوا تھا, گہوارے میں کورٹ میں ایک بچہ پڑا ہوا تھا جو بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا, اس نے بولنا شروع کیا. ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین, ایسی لاجک والی بات اس نے کی جو بڑے بڑے لوئر نہیں کر سکتے تھے. ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. بس ایک اصول بیان کر دیا کہ ذرا قمیص کو دیکھیے کہ آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے. اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف زلیخا کی طرف جا رہا تھا اور زلیخا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی, اس میں پھٹ گیا. اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور زلیخا اس کا پیچھا کر رہی تھی. فلما را قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. سمجھ گیا عزیز مصر تو بھئی یہ تو گڑبڑ ہے. اور کہا یوسف اعرض عن هذا, اے یوسف بس, واستغفر لذنبك, اور اسے کہا کہ تیری غلطی ہے, استغفار کر, انک کنت من الخاطئین. تو بس بھائی گناہوں سے ہمیں بچنا ہے, اور گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے بولو بھائی, مجاہدہ. اور مجاہدہ ہمارے بس کا تو ہے نہیں, ہمارے لیے تو نفس بھی بہت زوردار, وہ بھی پہلوان ہمارے مقابلے میں, اور شیطان بھی پہلوان. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اے اللہ تو بچا لے, اے اللہ تو بچا لے. آہ 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 آہ, جاہ اور باہ سے نجات ملے گی آہ سے اور اللہ سے, اللہ سے. دل کو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی یاد کا مرکز بناؤ, دل اللہ اندر اتر جائے دل میں,
اللہ اتر جائے, اللہ اتر جائے, اللہ اللہ, آہ آہ جب ہوگی تو جاہ اور باہ دونوں کا خاتمہ ہوگا, اور جاہ اور باہ کا خاتمہ ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر اصلاح ہو گئی, پھر قد افلح من تزکا ہو گیا. تو بھائی نوجوانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذرا غصے پر قابو رکھو اور بھائی شہوت پہ قابو رکھو. یہی تو دو چیزیں ہیں, یہ انٹرنیٹ ہے, فلم ہے, جو کہ یہ سب شہوت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, بد نظری ہے, پھر استمنا بالید ہے, کسی طرح اپنی خواہشات کو پوری کرنا, ماسٹربیشن ہے, گندی گندی چیزوں کو دیکھنا, سب اس میں آ گیا, زنا ہے, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو, شہوت اور غصہ, شہوت اور غصہ, یہ دو چیزیں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں, نوجوانوں کو اس پہ خاص قابو کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم.